سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی قریب ہو جائیں، انشاءاللہ درس پڑھانا. سورہ ہود آیت 45، سورہ ہود آیت 45 بارہواں پارہ. اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ بارہواں پارہ ہے سورہ ہود، اور سورہ ہود کا یہ چوتھا رکوع ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ گزشتہ درس میں بھی ذکر ہوا، اور آج کے درس کی پانچ آیتیں ان میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا جو بقیہ حصہ ہے اس کا ذکر ہے. گزشتہ درس میں یہ گزر چکا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی قوم کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، کشتی تیار ہوئی، طوفان آ گیا پانی کی صورت میں، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور جو ایمان لائے تھے ان ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ غرق ہو گیا. اور جیسے ہی غرق ہوا اور غرق ہونا شروع ہوا، تو آج کے درس میں یہاں سے آگے ہے کہ جو باپ کی شفقت ہوتی ہے، جو باپ ہوتا ہے یہ اپنے بیٹوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور باپ کی آنکھوں کے سامنے اگر بیٹا طوفانوں کے حوالے ہو جائے، موت کے حوالے ہو جائے، غرق ہونا شروع ہو، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. تو یہی حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ تو میرا بیٹا ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ اے نوح تیرے اہل و عیال کو محفوظ رکھوں گا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا تو ہے، خونی رشتہ تو ہے، لیکن تجھ میں سے نہیں ہے، یہ کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے نہیں ہے، اور خبردار اے نوح آئندہ کے لیے اس کے بارے میں اور اس جیسا سوال اور اس جیسی دعا مجھ سے نہ کرنا، اور اگر ایسا دوبارہ کیا تو اکم من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانوں میں سے تیرا نام شمار ہو جائے۔ فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معاف کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اس کا ذکر بھی آج کے درس میں ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی آ گئی، پانی تھم گیا اور زمین نے پانی جو نکالا تھا وہ نگل لیا، آسمان سے جو پانی برس رہا تھا وہ ندی نالوں کی صورت اس نے اختیار کر لی، اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر اتر گئی، کھڑی ہو گئی۔ تو اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یہ ہیں تیرے اہل و عیال جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں تیرے گھر والوں میں سے، تو اب ان کو سلامتی کے ساتھ زمین پر لے کر اتر جا، اور میری رحمتیں اور میری برکتیں تم پر اور ان پر ہمیشہ رہیں گی، ہاں جب تک یہ مجھے یاد کرتے رہیں گے اور مجھ پر ایمان لاتے رہیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی پھر گیا تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان نافرمانوں کا حشر ہوا ہے۔ اور آخر میں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میرے محبوب، اس واقعے کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اس واقعے کا آپ کو علم نہیں تھا، آخری آیتوں میں پھر اس کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے کہ آپ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا، آپ پر لازمی بات ہے کہ جب اس واقعے کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، تو یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے اور نبوت کی دلیل ہے۔ اب اس واقعے سے علماء نے بہت سے، جو یہ پانچ آیتیں ہیں ان سے بہت سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی کہ ایسی دعا اللہ نے فرمایا مجھ سے نہیں مانگنی چاہیے کہ جس کا علم نہ ہو یا جو جائز نہ ہو، تو یہاں مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے کہ جو مشکوک ہو یا وہ جائز نہ ہو۔ کسی ناجائز کام کے لیے دعا کرنا یہ خود جائز نہیں ہے، اور وہ دعا قبول ہونا الگ بات ہے، انسان گناہگار ہوتا ہے کہ جو ناجائز کاموں کے لیے اور ناجائز چیزوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں کہ بعض صورتوں میں دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ بد دعا کسی کے لیے بن جاتی ہے، یا بعض صورتوں میں کوئی ایسی دعا کر رہے ہوں اللہ سے مانگ رہے ہوتا ہے انسان اپنے لیے کہ وہ کام بذات خود ناجائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کاروبار کرتا ہے اور وہ کاروبار ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور وہاں جا کر دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ایک واقعہ ہے، یہاں پر، یہاں تو نہیں کسی اور جگہ میں، کہ دکان میں گئے اور بہت بڑے بزرگ کو لے کر گئے اور اس سے دعا کروائی، اور اس سے پہلے سورہ یاسین کا ختم کروایا، اور دکان میں دیکھا ارد گرد سفید کپڑے جو شوکیس ان پر پڑے ہوئے ہیں، جو شیلفیں ہیں ان پر سفید کپڑے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو جب دعا سے فارغ ہوئے تو میں خود وہاں موجود تھا، تو کسی نے مجھے کہا بعد میں کہ آپ کو پتہ یہ سفید کپڑا کیوں ڈالا گیا تھا؟ کہا نہیں، کہا یہاں پر اس کے نیچے جو خزانہ رکھا ہوا تھا یہ ساری شراب کی دکان تھی، اور جس بزرگ کو بلایا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں پاکستان سے آیا ہوا تھا، اور اس سے برکت، وہ خوب دعا کرتا رہا یا اللہ اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما، تو اب اس کو تو پتہ تو نہیں ہے، اب اس کو پتہ تو نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کروائی ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے دعا کرنا جو بذات خود ناجائز ہے وہ دعا جائز نہیں ہے۔ جیسے اکثر دعا کی جاتی ہے یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، یہ صحیح ہے، یا کوئی آدمی کہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری حاجت کو پورا کرے، تو حاجتیں تو جائز بھی ہو سکتی ہیں ناجائز بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور رزق حلال نصیب فرما، اور یا اللہ اس کی جائز حاجات کو پورا فرما، اس طرح دعا. ناجائز حاجت کے لیے اور ناجائز چیزوں کے لیے دعا کرنا، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں دعا نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کسی کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا لے گا، میری نسبت فلاں کی طرف ہے، میری نسبت فلاں کی طرف ہے، مجھے اللہ کی گرفت سے وہ بچا لے گا، خود عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کئی مثالیں قرآن میں ملتی ہیں. قرآن میں ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. میرے دو پیغمبروں کی بیویاں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ ہیں پیغمبر کی بیویاں، لیکن ان کی پیغمبری بھی ان کے کفر کی وجہ سے، جو ان کی بیویاں کفر پر تھی بیویاں پیغمبر کی، نسبت بیویوں پیغمبروں کی طرف تھی، لیکن وہ بھی کسی کام نہ آ سکی اور انہیں نہ بچا سکی. تو پیغمبر کی نسبت، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو اس وجہ سے نہیں بچا سکا کہ یہ میرا بیٹا ہو، کتنی بڑی نسبت ہے، کتنے عظیم پیغمبر کے 950 سال دعوت دیتے رہے لیکن بیٹے کو نہیں بچا سکے، اس لیے کہ بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے. اگر اچھے عمل ہوتے تو بچا لیتے، اللہ سے دعا کرتے، سفارش کرتے، لیکن عمل اچھے نہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی، جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بزعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی. اور نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے چادر بچھا دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ کے لیے، اتنی محبت تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے تاکہ قریب ملاقات ہو، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات کرتے کہ سفر سے واپس آئے اور جلد ملاقات ہو جائے. اور نبی علیہ السلام اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ کو بلا کر حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی اس بھروسے پر نہ رہنا کہ کل قیامت کے دن میں تجھے اللہ کی گرفت سے بچا لوں گا، اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کرتے رہنا، عمل کرتے رہنا، اس بھروسے پر نہ رہنا. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قبر کھودتے ہوئے حضرت فاطمہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ جو خاتون جنت ہے، جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ، ان کے عمل اپنا ایسا تھا اور ایسا عمل انہوں نے کیا تھا. تو جب قبر کھودی گئی تو ابو ذر غفاری نے قبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا قبری اتدری من التی جئنا بہا، اے قبر تجھے پتا ہے تیرے پاس کون سی ہستی آنے والی ہے؟ حاضر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و زوجت العلی المرتضی رضی اللہ عنہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ زوجہ ہے، اور حسنین کی یہ والدہ ہے. ایسی ہستی کو یہ نسب بیان کی ہے کہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، اور کس کی ماں ہے. قبر کو مخاطب کیا گیا تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی قبر سے، یہ لکھا ہے واقعہ، کہ مجھے آواز آئی اور میرے کانوں میں آواز پڑی، مجھے ایسا لگا کہ قبر مجھے جواب دے رہی ہے. اور قبر نے یہ کہا، ما انا بموضع الحسب والنسب بل انا موضع العمل، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں عمل کی جگہ ہوں. اچھا عمل لے کر آئے گا وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاؤں گی، اور برا عمل اگر کوئی لے کر آئے گا تو پھر بھی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ نبی کی بیٹی ہے یا نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے، میں پھر اس کو نہیں دیکھتی، میں دیکھتی ہوں کہ کوئی اچھا عمل لے کر آئے گا تو وہ عمل اس کے کام آئے گا. تو اس واقعے سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کسی کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے بلکہ خود عمل کرنا چاہیے. اگر اچھا عمل ہوا تو پھر امید بھی ہوتی ہے کہ سفارش ہوگی، فلاں سفارش کر دے گا فلاں، لیکن اگر عمل ہی نہ ہوا، ایمان ہی نہ ہوا، تو پھر سفارش تو اسی کی ہوگی کہ جس کے لیے، جس کو اللہ اجازت دے گا. اگر اللہ کی اجازت ہی نہیں ہوئی تو کون پھر کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ تو یہ واقعہ، اور اس میں آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ یہ ایسے واقعات کئی سال کئی سو سال بلکہ ہزاروں سال پرانا واقعہ نبی علیہ السلام بعینہ اسی طرح ذکر کر رہے ہیں. آپ نے نہ کسی سے پڑھا ہے, نہ کسی سے سیکھا ہے, نہ کسی کے پاس گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, نہ عرب سے باہر آپ نے سفر کیا ہے اتنا زیادہ کہ وہاں ٹھہرے ہوں اور یہ واقعات یاد کیے ہوئے ہوں. تو آپ یکدم یہ واقعات پہلی قوموں کے آپ ذکر کریں تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. تو آخر میں آپ کی نبوت کی دلیل بھی اس میں ہے. ونادى نوح ربه, جب بیٹا کنعان غرق ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً دعا کی, ونادى, اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربه, اے رب میرے, فقال رب ان ابنی من اہلی, اے میرے رب یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور میں یہ بھی جانتا ہوں تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیری اہل کو بچا لوں گا, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قَالَ يَا نُوح, کہا اللہ نے اے نوح, اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل رشتہ خونی نہیں ہے, اصل رشتہ اسلامی ہے. ہاں اس سے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اگر خونی رشتہ ہے لیکن وہ اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ خونی رشتہ بھی اہل میں سے نہیں ہے. جس طرح وہ جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے, پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بن سکتے. اگر کسی کا خون ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا وارث نہیں بن سکتا. سکا بیٹا ہے, اگر کسی کا سکا بیٹا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کا وارث بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو یہاں اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے نوح, قال یا انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس لیے انہ عمل غیر صالح, اس کے عمل اچھے نہیں ہے. اہل میں سے کیوں نہیں, بیٹا تو ہے لیکن عمل اچھے نہیں ہے, تو اس لیے یہ تیری اہل میں سے. فلا تسألنی, مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا, اور خاص کر ایسی چیز کے بارے میں, ما لیس لک بہ علم, جس کا آپ کو علم نہیں. ہاں اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا کافر ہے, یہ پتہ نہیں. یہ تو پتہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, گنہگار ہے, یہ تو تھا, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق سے کام لیتا ہو بیٹا, بیٹے نے یہ کہا ہو کہ میں ایمان والا ہوں لیکن دل ہی دل میں اس نے کفر اختیار کیا ہو, تو اللہ تو دلوں کی جانتا ہے. تو اس وجہ سے نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لیا. اگر نوح علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے بارے میں سوال نہ کرتے. اور اس لفظ سے اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا اس کے بارے میں, تو اس لیے آپ نے سوال, لیکن پھر بھی اب علم ہو گیا تو اب اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. ان اسألک ما لیس لی بہ علم, جس کا آپ کو علم نہیں ہے, وإلا تغفر لی وترحمنی, اگر اے میرے رب, اگر تو مجھے, معقال رب, اے میرے رب, انی اعوذ بکا, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, ان اسألک, ایسی باتوں سے کہ میں آپ سے سوال کروں اور دعا کروں, ما لیس لی بہ علم, جس کا مجھے علم نہ ہو, وإلا تغفر لی, اگر تو مجھے معاف نہ کرے, وترحمنی, اور مجھ پر رحم نہ کرے, تو اکم من الخاسرین, تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی مسئلہ کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس پر اڑنا نہیں چاہیے, فوراً توبہ کرنا چاہیے. غلطی ہو کر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا. قیل یا نوح, اب یہ بات ہوئی اور کشتی رک گئی اور یہ مسئلہ ختم ہوا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیل یا نوح, اے میرے نوح, اہبط بسلام, اب اتر جا اس کشتی سے اس حال میں کہ سلامتی کے ساتھ, منا, میری طرف سے, وبرکات, اور میری برکتوں میں, علیہ کا, جو تجھ پر میں نے کی. اس میں صاف اشارہ کر دیا تاکہ کوئی پیغمبر کی طرف انگلی نہ اٹھائے, تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے معاف بھی کر دیا, اور دوسرا یہ کہ اب میری رحمتیں اور میری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ, اور ان قوموں پر جو تیرے ساتھ ہیں کشتی میں, صرف تیرے بیٹے نہیں اور بھی ہیں کشتی کے اندر, تو ان سب پر. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, ہاں ان میں کچھ امتیں ایسی ہوں گی, یعنی آگے چل کر اسی کشتی والوں سے امتیں بنی, اس سے آگے قومیں بنی, لوگ بنے, تو ان میں کچھ ایسی بھی ہوں گی کہ یہ میری رحمت اور میری سلامتی سے دنیاوی فائدہ اٹھا لیں گے لیکن یہ کفر اختیار کریں گے, اخروی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے دنیا میں نافرمان بھی فائدہ اٹھاتے, بلکہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دنیا میں ان کو کوئی زیادہ ہی فائدہ ملتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو علی امم مم ماک, وہ امتیں وہ قومیں جو تیرے ساتھ ہیں, وہ امم, اور ان میں سے کچھ امتیں ایسی ہوں گی, سنمتعہم, وہ فائدہ اٹھائیں گی میری ان برکتوں سے, ثم یمسہم, لیکن ایمان لانے والی نہیں ہوں گی, پھر چھوئے گا ان کو, من عذاب علی, میرا دردناک عذاب, یعنی آخرت میں ان کے لیے کوئی مفرد نہیں ہے. تلک من انباء الغیب, یہ حضور کو میرے محبوب, تلک من انباء الغیب, یہ ساری غیب کی خبریں تھیں, آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تو آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا. تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, اور آپ تک کیسی پہنچی, نوحیہا الیک, میں نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتا دیا, اور آپ نے یہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے آپ تک پہنچ گئی اور آپ نے آگے بتایا. ما کنت تعلمها انت ولا قومک, کس طرح واضح ترجمہ ہے کہ اللہ ما کنت تعلمها, اب تک آپ نہیں جانتے تھے, آپ کو علم نہیں تھا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر صرف ترجمہ بھی آپ پڑھیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ما کنت تعلمها, آپ اس واقعے کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے, انت, آپ, ولا قومک, نہ آپ کی قوم, کسی کو خبر نہیں تھی, لیکن نوحیہا الیک, میں نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے بتا دیا, اور پھر کیا ہوا, آپ نے بتا دیا, تو یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے. من قبل ھذا, اس وحی سے پہلے, وحی کے نزول سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی, تو یہ وحی کے ذریعے بتایا, یہ آپ کی رسالت کی دلیل. فصبر, اب صبر کرتے رہیں, یہ جو قوم آپ کو ایذا پہنچاتی ہے آپ صبر کریں, جس طرح نوح علیہ السلام 950 سال صبر کرتے رہے, آپ کا تو 23 سال کا دور ہے نبوت کا, تو وہ تو 950 سال صبر کرتے رہے, تو فصبر, آپ بھی صبر کریں. ان العاقبت للمتقین, اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا تو اچھا انجام انہی کا ہوا, اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقی سارے اس دریا کے اندر پانی میں غرق ہو گئے. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.